یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء مت پوچھئے چیزوں کے بارے میں اشیاء غیر منصرف ہے. حکیم صاحب جب پڑھنے آتے تھے تو انہوں نے ایک روزن روح المانی کی عبارت اشیاء ان پڑھا ان اشیاء اے. میں نے کہا ان اشیاء آ تو کہنے لگے کہ یہ تو شیان, میں نے کہا شیان کی جمع ہے اصلا. تو میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء آ, اور غیر منصرف کو کہتے اس کو ہے وحکمہ اللہ کثرت علیہ ولا تنویدا. تو بہت ساری چیزیں قواعد سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ساری چیزیں پھر مزاولہ سے تعلق رکھتی ہے تجربے سے. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں, ان تبدلکم اگر بتا دی جائے تسوکم بری لگے. بھی جگر مولانا صاحب کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے. جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا تھا اور اس کا گوشت کس نے کھایا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ملائک کے لیے بچڑا ذبح کیا تھا وہ گوشت کس نے کھایا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں سارا اور حاجر اور خیبرہ وہ جو کھانا پکاتی تھی وہ کون کھاتا تھا, دس خبر تاجوڑکڑی دان. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں کہ اگر بتا دی جائے تو تمہیں ناگوار گزرے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر پوچھو اس سے متعلق ہی نہیں نزل القرآن جب تو قرآن اتر رہا ہے تُبْدَلَكُمْ بتا دیا جائے گا. ایسے سوالات مت کرو کہ جب اس کا جواب آ جائے تو تمہیں تکلیف پہنچے. ایک شخص نے پوچھا تھا میرے والد کون ہے, آپ نے بتا دیا. دوسرے نے بطور امتحان کے کہا آپ نے ایک شخص کا نام بتایا کہ فلاں شخص کا جو چرواہا ہے تو اس سے پیدا ہے, وہ بڑا حیران ہو گیا اور لوگ بھی سارے گھبرا گئے. وہ گھر گیا اپنی ماں کو کہا, ماں نے اس کو کہا تجھ پہ لعنت ہو, تو نے بری مجلس میں ماں کو رسوا کیا. پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے, صحیح بول رہے. تو ایسے سوالات کا کیا فائدہ ہے. بعض نااہل قسم کے لڑکے اپنی نئی بیویوں سے پوچھتے ہیں مختلف باتیں, بعض جوابات ایسے آتے ہیں. یہاں ایک لڑکا بیٹھتا تھا قرآن پڑھ شریف پڑھتا تھا, پڑھتے پڑھتے پھر قرآن مجید ایسے ہی رکھ لیتا تھا اور مسجد میں گر پڑتا تھا, چیختا تھا روتا جیسے جن چڑھ گئے. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا چکر ہو گیا اس کے ساتھ. میں نے اس کے گھر سے پتہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا, میں نے بھی اسی حساب سے جواب دے دیا تاکہ میری جان چھوٹے. اس لا تسألوا عن اشیاء ایسی چیزیں کیوں پوچھتے ہیں جو تمہارے اخلاق کے خلاف ہے, تمہارا مذہب اجازت نہیں دیتا, غلط باتیں کیوں کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے تعلیم حسن السوال. یہ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو, وہی سوال تجھ سے ہو جائے تو تیرا کیا حال ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ سوال میں بھی کوئی شخص بے لگام نہیں ہے. آپ وہ باتیں پوچھا کریں جو آپ کے درس سے متعلق رہو, دوسرے درجے میں جو عقیدے کیے, تیسرے درجے میں جو اعمال کیے. ایسے سوالات کرنا جس کا جواب یقیناً پریشانی اور رنج کا ہے, ایسے سوالات سے پرہیز ضروری ہے. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں کہ بتا دی جائے تو تم کو ناگوار گزرے. اور اگر تم پوچھتے رہو ایسی چیزیں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے بتا دی جائے تم کو. مولانا شاہ اسماعیل کو کسی نے کہا حضرت داڑھی رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ حضرت نے کہا داڑھی رکھنا چاہیے. کہیے تو فطرت کے خلاف ہے. حضرت نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ کہا جب آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی تو داڑھی نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا پھر یہ 32 دانت بھی نکالنے پڑیں گے. ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو آپ کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے. وَإِن تَسْأَلُونَ حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُوا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ بیٹا دے. حضرت دعا کر لیتے تھے. کسی دن خیال آیا کہ شادی ہے تو اس نے کہا شادی ہوتی پھر آپ سے دعا کرانے کی کیا ضرورت تھی. حضرت نے فرمایا تم شادی کر لو اللہ بیٹا دے گا. تو اس نے کہا بغیر شادی کے اللہ بیٹا نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا دے تو سکتا ہے مگر تکلیف زیادہ آپ کو ہو جائے گی. وَإِن تَسْأَلُونَ حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُوا. ایک شخص نے مولانا اشرف علی صاحب سے کہا کہ ہمارے چھوٹے بچے جب ہمارے پاس ہوتے تو نہیں روتے, جب آپ کے پاس یا کسی مولوی کے پاس آتے تو بہت روتے. مولانا نے فرمایا تمہارا چہرہ اس کی ماں کے چہرے کی طرح ہے. تو ماں کی گود میں تو بچہ نہیں روتا اور ہمارا چہرہ اس کو مرد کا نظر آتا ہے اس لیے وہ ڈر کر چیختا ہے. وَإِن تَسْأَلُونَ حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُوا. ایسے سوالات کرو جس کے جواب سے خوش بہاری پیدا ہو جائے, رنج اور غم نہ پیدا کیا کرو. مولانا نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے اصلاح انقلاب امت. چار کتابیں ان کی بہت عجیب ہیں, ایک بوادر اور نوادر, دوسری التکشف, تیسری معرف القرآن بیان القرآن, اور چوتھی اصلاح انقلاب امت. اے ایمان والو مت پوچھو چیزوں کے بارے میں کہ اگر بتا دی جائے تو ناگوار گزرے, اور اگر پوچھتے رہو ان سے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے بتا دی جائے گی. اف اللہ عنہا, معاف فرمائے اللہ نے وہ. واللہ غفور حلیم, اللہ بخشنے والا بردبار ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. بعض لوگ علماء کو کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے. جواب صرف قرآن و سنت سے, تو آپ اس کا جواب اس طرح دیں, آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنے سوال بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بنا لیں. یہ کون سی کتاب میں ہے کہ جواب قرآن و سنت کا اور سوال کہیں سے بھی آپ گٹر لائن سے نکال لیں. آپ انہیں کہیں کہ آپ اپنا سوال قرآن شریف یا سنت کے مطابق بنا کے لے آئے. جب سوال تم نے اپنے خانہ ساز بنایا ہے تو اس کا جواب بھی اسی طرز کا ہونا ضروری ہے. بعض لوگ جب پوچھتے ہیں قرآن و سنت, تو ہمارے بزرگ مخدوم مولانا لدھیانوی لکھتے تھے کہ قرآن کریم یا سنت میں اس کی رہنمائی نہیں ہے, البتہ فقہ میں. میں نے جا کے کہا, میں نے کہا یہ غلط جواب دیا جا رہا ہے. عوام فقہ کو قرآن و سنت کہتے. آپ کنز کدوری عالمگیری سے جواب لکھے, یہ قرآن و سنت کا جواب ہے. قد سہلا قوم من قبلکم, یقیناً پوچھ چکے تھے اور لوگ بھی تم سے پہلے. ثم اصبحوا بها کافرین, پھر ہو گئے وہ اس کے منکر. ما جعل اللہ من بحیرتن, نہیں بنایا اللہ تعالی نے بحیرے کو. ولا صائبہ, نہ صائبے کو. ولا وسیلہ, اور نہ وسیلے کو. ولا حام, اور نہ حام کو. اللہ نے ان چیزوں کو محترم نہیں بنایا، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے. بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی نے اس کی جو تفسیر نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پہ چھوڑا جاتا تھا. اور اس کا دودھ صرف بتوں کے نام ہوتا تھا، مندروں میں دودھ جاتا تھا، ویسے لوگ اس دودھ کو کام میں نہیں لاتے تھے. بحیرہ مندر اور بتوں کے نام کی نیاز، اور صاحبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہو، جیسے ہمارے زمانے میں سانڈ، ایک جانور ہندو ہندوستان میں چھوڑتے ہیں، سانڈ فلاں مندر کا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، کئی سبزیاں کھاتا ہے، کئی مٹھائیاں کھاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل مادیاں جنے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو. وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل بچیاں دے، درمیان میں کوئی بچہ نہ ہو، وہ بھی ان کے ہاں محترم ہوتی ہے. اور حام جیسے جانوروں کا شیخ الاسلام، وہ اونٹ جو مسلسل ایک خاص عدد تک جفتی کر لے اور کئی اونٹنیاں اس کی وجہ سے بیا جائے، بعد میں اس کو بالکل آرام سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ تم اس پورے ریوڑ کے شیخ الاسلام ہو، کھاؤ پیو اور حساب مت کرو، حساب مت مانو. یہ اسکولوں میں ایک لڑکا ہوتا ہے بس کلاسوں میں، موٹا تازہ خوبصورت اور نالائق، تو استاد کہتے ہیں بادشاہ صاحب مندر سے کدو سے آ کدو کریلا سے ناشتے خان دیا خان دیا الکان پاسی جوابو نے کہیں دے غلو بوجھے سے ناشتے بادشاہ صاحب مشران ہو تو بھائی تد نالائک تو بادشاہ ویدا غلط خبر بادشاہ گان کو ذکا بزرگان و طوی چخل مشران بے گانا بادشاہ دے بادشاہ سے بغت ہوئی جاگا تش نان بخور و ڈر بزر دے اگت بادشاہ ہوئی دا حام دے. یہ چار طرح کی نظریں بتوں کے نام ہوتی تھی. علماء کہتے ہیں کہ لوگوں کے کرنے سے یہ بتوں کی چیزیں نہیں بنی اور ان کا کھانا حلال ہے. توجہ کر لو ذرا، جواب یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح کٹ گئے اسی رسم میں، پھر تو نذور لغیر اللہ حرام ناجائز. اور اگر اس سے پہلے کہ یہ کٹ جاتے اور ان کی نامزدگی تبدیل کر لی گئی تو کوئی شک نہیں کہ یہ درست ہے اور ان سے خباثت دور ہو گئی. نہیں بنایا اللہ نے بحیرے کو، نہ صاحبے کو، نہ وسیلے کو، نہ حام کو. ولکن الذین کفروا، لیکن کافر لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان کے بے عقل ہیں. واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آ جاؤ اس کی طرف جو اتارا اللہ نے. والی الرسول، اور پیغمبر کی خدمت میں آؤ. قالوا، یہ کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کافی ہمارے لیے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تھے ان کے بڑے کہ جانتے نہیں تھے کچھ بھی، اور نہ وہ ہدایت والے تھے، غیر مقلدوں کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدیت المہدی. کیا نام ہے؟ موجود ہے ہمارے یہاں. اس میں لکھا ہے وعلم ان رام چندر و لکشمن و گوتم بدھ و فیسا غورس و فلاں و فلاں، تمام بڑے بڑے کافروں کے نام لکھے. آگے کہتے ہیں کانو انبیاء و ان کانو کفارا، یہ سب پیغمبر تھے اگرچہ کافر تھے. اور یہ کتاب لکھی ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس پر عمل کریں گے. توبہ توبہ. یہ غیر مقلدوں کے بڑے، لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، نہ ان میں علم تھا نہ ہی ایمان والے تھے، اس لیے فضول بات کر دے رہے. اس آیت سے لقمان سلفی نے اور دوسرے جوناگڑیوں نے استدلال کیا ہے کہ ائمہ اجتہاد کی تقلید نہ جائیں دے، مگر عقل نہیں ہے. اس سے تو جواز معلوم ہوا ہے کہ جن بزرگوں کا علم کامل ہے اور ہدایت میں راسخ ہے وہ قابل تقلید لوگ ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمة الاعلام، اور اس میں اماموں کی تقلید اور ان کے اجتہاد کیا اتباع وجوباً ثابت کیا ہے. کبھی کہتے ہیں چار امام کیوں ہیں، تو اگر پانچ ہوتے تو پھر بھی آپ کہتے کہ کیوں ہیں، اور اگر چھ ہوتے تو پھر بھی کیوں، کیوں کہ تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو ایسے ہی راستے سے نکلا ہے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سہائے ستہ کیوں ہے تو پھر کیا جواب دو گے؟ ایک غیر مقلد ہے، مجھے کہا ہم سہائے ستہ بھی نہیں مانتے. میں نے کہا تم اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے ہو گے. نواب صدیق حسن خان کنوجی نے کتاب لکھی ہے، موجود چپی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے الحتہ فی ذکر سہائے ستہ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سہائے ستہ کا منکر حق کا منکر ہے، اور سہائے ستہ سے منحرف خدا کے دین سے منحرف. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حق چار مذاہب میں منحصر ہے، اور اس وقت پوری دنیا کو حق چار مذاہب سے مل رہا ہے. تکوینی طور پر اللہ نے مذاہب بنائے بندوں کی دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور تکوینی طور پر تمام حاجات مذہب انہوں نے پورے کر دیے، اور تکوینی طور پر جو ان سے ہٹے وہ یا مرزائی بنتا ہے یا پرویزی بنتا ہے، حق پر نہیں رہنا. تفصیل کے لیے طلبا عربی پڑھنے والے ابن نجیم کی کتاب فتح الغفار دیکھیں. جس طرح ملا جیون نے نور الانوار لکھی ہے نا، اس طرح ایک کتاب ابن نجیم نے بھی اسی متن کی لکھی ہے جس کی شرح نور الانوار ہے، اور اس کتاب کا نام ہے فتح الغفار. مولانا رشید احمد گنگوئی نے ہندوستان کے بے لگام غیر مقلدوں کے جواب میں کتاب لکھی، اس کا نام ہے سبیل الرشاد. سبیل الرشاد یہ بھی تقلید کے مسئلے پر ہے. غیر مقلد سے اہم اختلاف تقلید پر ہے، اور بات ابھی مناظرہ نہیں، تقلید سمجھو. فاتحہ رفع دین امین اس میں مناظرہ مناسب نہیں، شوافی کو ہم مانتے ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں، لیکن ان کو آپ نے پکڑنا ہے تقلید پر. مولانا امین اکاڑا اور مشہور زمانہ غیر مقلد جو ان کے ہاں پیر جھنڈا اس پیر جھنڈے اور مولانا امین کا مناظرہ ہوا ہے. تو انہوں نے مولانا امین کو کہا اصول حدیث میں لکھا ہے. مولانا نے پوچھا اصول حدیث سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہا نخبۃ الفکر. کہا کس نے لکھی ہے؟ حافظ ابن حجر نے. تدریب الراوی کا ساتھ ساتھ بتاتے رہو کس نے لکھی ہے؟ جلال السیوطی نے. اس کا متن کیا ہے؟ تقریب کس نے لکھی ہے؟ نووی نے. البیس الحسیر بتاتے رہو ساتھ کس نے لکھی ہے؟ حافظ ابن کثیر. اور فتح المغیث شرفی شرح الفیت الحدیث سخاوی نے لکھی ہے. کہا مولانا نے ایک موقع پر پلٹ کے کہا آپ کا مجھ سے مناظرہ اس بات پر ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ تقلید ناجائز ہے. یہ جن کتابوں کو آپ اصول حدیث کہتے ہیں یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ کہا یہ سب شوافی مقلد ہیں. مولانا نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرا دعویٰ ہے عدم تقلید اور کتاب پیش کرتے ہو مقلد کی. تو جواب میں کہا کیا کروں، اہلِ حدیثوں نے کوئی دین کا کام ہی نہیں کیا. تو مولانا نے یہ مناظرہ کا کیسٹ موجود ہے، 6 کیسٹوں میں مناظرہ ہے. حضرت نے فرمایا ہم تو کہتے ہیں کہ غیر مقلد دین کو نقصان پہنچانے کے لیے انگریز نے کھڑے کیے، ان کا وجود ہی نہیں تھا انگریز سے پہلے، تو یہ دین کا کام کہاں سے کرتے؟ ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں غیر مقلد کا وجود نہیں. اہم اختلاف دشمنان دین کے ساتھ، وہ بدترین اختلاف غیر مقلد سے ہے، یہاں تک کہ یہ اشد حالن ہے من البریلیہ. لیکن لوگ علم نہیں سمجھتے. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ ان مسائل کی طرف جو اتارے اللہ نے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، قالو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کافی ہمارے لیے جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئاً، اگرچہ تھے بڑے ان کے کہ جانتے نہیں تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، انہیں ہدایت یافتہ تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان ہوگا تمہارا اگر کوئی بھٹک گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف واپس ہوں گے سارے، فینبئکم بما کنتم تعملون، بس بتا دے گا تم کو وہ جو تم اعمال کرتے تھے. اس آیت پر اشکال ہے کہ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آدمی خود ہدایت پر رہے اور کوئی بٹ کے پھرے ہماری بلا سے. اور ابھی گزرا ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد کے زمانے میں اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس لیے لعنت ہوئی کہ وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے. تو یہ بات کس طرح بنے گی کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم؟ تو پہلا جواب اس کا یہ کہ تم نے ہدایت کا کام کر لیا اور تبلیغ پوری کی، پھر بھی کوئی نہ مانے، تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اب جبکہ تم ہدایت پر ہو اور تمہاری کاوش ہے پوری ہو گئی، پھر بھی کوئی نہیں مانا، تو لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں ہو. دوسرا جواب حضرت ابوبکر صدیق سے امام ابن جریر نے تفسیر میں نقل کیا ہے. امام ابن جریر نے تفسیر جامع البیان میں کہا ہے کہ وہ احسن ما اجابا ابوبکر الصدیق، سب سے بہترین جواب وہ ہے جو ابوبکر صدیق نے دیا ہے. فرمایا اذا تدیتم، ہدایت پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک امر بالمعروف نہ ہے نل منکر نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ ہونا چاہیے تمہارے آپس میں، اذا حضر احدکم الموت، جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیت اس وقت وصیت کرے، اثنان ذوی عدل منکم وہ گواہی دو عدل والوں کی شکل میں ہو، او آخران من غیرکم یا دو اور ہو تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سفر کرنے لگے ملکوں میں، فاصابتکم مصیبت الموت بس آن پکڑا تم کو موت کے صدمے نے، اللہ اکبر، تحبسونہما من بعد الصلاۃ روک لو ان گواہوں کو نماز کے بعد، علماء کہتے ہیں بہتر ہے عصر کی نماز کے بعد، فیقسمان باللہ پس یہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم شک کرتے ہو، لا نشتری بھی ثمنا ہم نہیں لیتے گواہی پر پیسے، ولو کان ذا قربا اگرچہ رشتہ دار کے خلاف ہو، ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم نہیں چھپاتے ہیں خدائی گواہی، انا اذا لمن الآثمین بے شک ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا بدیل نام کا، مسلمان تھا، اور اس کے دو ساتھی تھے تمیم و عدی، یہ تینوں مل کر بغرض تجارت ملک شام چلے گئے۔ بدیل وہاں پہنچ کر بیمار پڑ گیا اور اس نے اپنے مال و متاع کی فہرست تیار کر کے سامان میں رکھ دیا اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی۔ مرض جب زیادہ بڑھا تو اس کے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا کام ہوا تھا وہ نکال لیا۔ وارث کو فرشتے اسباب میں سے یہ پتہ چلا، انہوں نے اوصیا سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال مزید بیچا تھا بیماری کی وجہ سے علاج معالجے کے لیے یا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم کو جو مال دیا تھا وہ اتنا تھا۔ انہوں نے کہا چاندی کا ایک پیالہ کم ہے۔ دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرح خیانت نہیں کی، کوئی چیز اس کی چھپائی نہیں۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں ایک سونار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا کہ وہ اس وقت کیوں نہیں بتایا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا اور چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے اس وقت ظاہر نہیں کیا۔ اب پیغمبر کے پاس کیس دوبارہ پیش کر دیا گیا۔ اب رشتہ داروں کا دعویٰ تھا کہ میت کا جام دے دو، اور انہوں نے کہا ہم نے خریدا، اور ان کے پاس گواہ نہ تھے۔ رشتہ داروں نے قسم کھائی اور جام کی قیمت 1000 درہم ان سے چھین کر ان کو دے دی گئی۔ ان آیات میں اصلاً تو یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بڑی تعلیمات بتائی کہ جب سفر میں بھی تم مرنے لگو صاف ستھری وصیت کرو، دیانت اور عدل کے لوگوں کو گواہ بناؤ۔ فین اوسرا پس اگر پتہ چلے، مجہول بمانے معروف کے، ولدا زیدن زید پیدا ہوا، بہت فلان پریشان ہوا، صیغہ مجہول کا ہے معنی معروف کا۔ فین اوسرا پس اگر پتہ چلا، علا اس بات کا، انہم استحقا اسما کہ ان دونوں نے دبایا ہے حق گناہ کر کے، فاخران یقومان مقامہما پس دو آدمی اور کھڑے ہو جائے ان کی جگہ، من الذین ان لوگوں کے خلاف، استحق علیہم الاولیان کہ حق دبایا ہے ان کا اگلے دو نے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, وہ اب قسمیں کھائے, لَشَهَادَتُنَا حَقٌ مِّن شَهَادَتِهِمَا, کہ ہماری گواہی زیادہ حق رکھتی ہے ان کی گواہی سے, وَمَا اعْتَدَيْنَا, اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی, اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, بے شک ہم اس وقت بے انصافوں میں سے ہوں گے. ذَلِكَ عَدْنَا يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا, یہ قریب ہے کہ دے لے آئے, یعنی دے گواہی صحیح طرح, لے آئے گواہی اس کے چہرے پر. یہ لفظی ترجمہ ہے, حاصل یہ ہے کہ دے یہ لوگ گواہی صحیح طرح. او یا خافو, یا وہ ڈرے رہے, ان ترد ایمان بعد ایمانہم, کہ رد ہو جائیں گے ان کی قسمیں بھی ان کی قسموں کی طرح. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واسمعوا سنو, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے فاسق لوگوں. سورت کا خلاصہ, وقوع قیامت, عیسیٰ مسیح اور انبیاء علیہ السلام کی بے بسی, اور ان کو معبود اور الہ جاننے والوں کی رسوائی, اور عیسیٰ مسیح اور ان کی والدہ, اور خدا کے پیغمبروں کے خدا کے ہاں وجاہت و اعزاز.